کاروان قرآن لیکچر نمبر 266. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے درس میں ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور اس اعتبار سے بھی یہ نقطہ مزید اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور اس مبارک مہینے کا آغاز ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا اور جس کو اپنی کتاب قرآن مجید کی بہار کا نام دیا. ماہ مبارک رمضان کو ربیع القرآن کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ کہ جس میں قرآن پر بہار آتی ہے. وہ نقطہ کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا ایک غلط جواب قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ جب پوچھا جائے یا تاکید کرنے کی کوشش کی جائے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی، تو بہت سارے لوگ سنی سنائی باتوں کے نتیجے میں یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم قرآن کیسے پڑھیں کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے اور قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا. اگر اس غلط نظریے کو تسلیم کر لیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ قرآن کریم کو ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا، تو پھر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ کے دین پر اور خود اللہ کی ہوئی باتوں پر اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر اور اہل بیت اطہار کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتراض ہو جائے گا. اگر ہم سادہ عقل سے سوچیں، جسے ہم کامن سینس کہتے ہیں، تو پھر سب سے پہلی بات یہ سامنے آئے گی کہ اگر ہم قرآن مجید کو اس لیے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کے معانی ایک لفظ کے کئی کئی ہوتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے، صرف مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اگر قرآن کو اس لیے نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ یہ عربی میں ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ دین اسلام کی کسی بھی بات کو نہیں سمجھا جا سکتا، نہ فقط قرآن کی آیات کو بلکہ اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار کے کسی بھی فرمان کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ان سب کی زبان عربی ہے. اگلی مثال، قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اپنی کتاب کی آیات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس کو ہم قرآن کی زبان میں تدبر کہتے ہیں. تدبر یعنی غور و فکر کرنا، بار بار پڑھنا، اور جو باتیں قرآن میں کی گئی ہیں ان کو ماننے کے نتائج یا ان کو نہ ماننے کے نتیجوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا. اب اگر ہم یہ نظریہ رکھتے ہوں کہ قرآن مجید سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں غور و فکر کا حکم دیا ہے وہ نعوذ باللہ ٹھیک حکم نہیں دیا، اس لیے کہ جس چیز کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا تو پھر اس میں غور و فکر کیسے کر سکتا ہے. اسی طرح ایک اور مثال، سورہ جمعہ کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں تورات دی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، یعنی اس کی تعلیمات کو نہیں سمجھا اور ان پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے کہ جن پر قیمتی علم والی کتابیں لاد دی جائیں، اور ظاہر ہے کہ گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس پر لدا ہوا بوجھ آیا قیمتی کتابیں ہیں، ان میں علم کی باتیں ہیں یا کسی اور چیز کا بوجھ ہے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ مثال اللہ نے قرآن میں اس لیے دی تاکہ مسلمان جنہیں قرآن عطا کیا گیا ہے وہ قرآن کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو بنی اسرائیل نے تورات کے ساتھ کیا تھا، یعنی اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اگر اسی نظریے کی تکرار کریں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس آیت کا پیغام بھی بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو چیز سمجھ میں ہی نہیں آتی تو پھر یہ مثال بھی اپنا معنی کھو دے گی۔ اگلی مثال، قرآن کریم فرماتا ہے کہ حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی ایسی حالت میں نماز پڑھنا کہ انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اللہ سے، تو ایسی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اب ظاہر ہے نماز میں بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک اور سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اگر قرآن مجید سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا تو پھر اس آیت کا پیغام بھی اپنا معنی کھو دے گا کہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہوتا اس حالت میں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس آیت کے جواب میں بھی یہ غلط نظریہ رکھنے والے یہی جواب دیں گے کہ ہم نشے کی حالت میں نہ بھی ہوں تو بھی ہم جب نماز پڑھیں گے تو چونکہ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو پھر ہم کیسے سمجھیں اور کیسے جانیں کہ ہم نماز میں کیا بات کر رہے ہیں؟ اسی طرح اہل بیت اطہار کا مشہور فرمان ہے کہ تمہارے پاس ہم سے منسوب جو بھی بات پہنچے اور وہ قرآن مجید سے ٹکراتی ہو، قرآن مجید کی باتوں کی مخالفت میں ہو، تو اس کو ہمارا فرمان نہ سمجھنا، اس لیے کہ ہم کوئی بات قرآن مجید کے خلاف نہیں کرتے۔ اور یہی معنی حدیث ثقلین کا بھی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن اور میرے اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی کبھی ایک دوسرے کی مخالفت کرتا ہوا تم انہیں نہیں پاؤ گے۔ اور یہ مشہور حدیث کتب شیعہ اور کتب اہل سنت میں مختلف طریقوں سے نقل شدہ ہے اور موجود ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پھر اہل بیت اطہار کا یہ فرمان بھی اپنا معنی کھو دے گا۔ بھلا جو چیز سمجھ میں ہی نہیں آتی، اہل بیت اطہار کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فرامین کو اس کتاب پر پرکھو؟ اسی طرح اہل بیت اطہار کا ایک اور معروف فرمان کہ جس شخص نے اپنے دین کی بنیاد اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت پر رکھی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، یعنی اتنا مضبوط دین ہو جائے گا اس کا۔ اس حدیث پر بھی وہی اعتراض آئے گا کہ بھلا اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا تو اہل بیت اطہار نے یہ کیوں فرمایا کہ اپنے دین کی بنیاد اللہ کی کتاب پر رکھو؟ یہ تبھی صحیح ہو سکتا ہے کہ جب قرآن کریم کو انسان سمجھ سکتا ہو۔ جو سمجھ نہ سکے وہ ممکن نہیں کہ اپنے دین کی، یعنی اپنے دینی تصورات اور نظریات اور عقائد کی بنیاد قرآن پر رکھ سکے۔ جس کتاب کو اللہ نے نور کہا، جس کتاب کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت قرار دیا، جس کتاب کو اللہ نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا معیار قرار دیا، کتنی بڑی غفلت ہے اور کتنی بڑی جہالت ہے اور کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے اس کتاب کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کچھ مزید باتیں آئندہ درس میں بیان کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔